اندر کی آنکھ۔ شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری فردوسی تصوف کے بارے میں فرماتے ہیں، غور و فکر کے نتیجے میں یہ بات منکشف ہوتی ہے کہ تصوف کی ابتدا حضرت آدم سے ہوئی اور حضرت آدم زمین پر پہلے صوفی ہیں۔ ایک مصری محقق ڈاکٹر مصطفیٰ حلمی نے الحسبات الروحیہ فی الاسلام میں تصوف کی ابتدا کے بارے میں لکھا ہے کہ اسلام میں روحانی زندگی کا آغاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ ہر بات اور ہر عمل کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اللہ ہی کی جانب متوجہ رہتے تھے، ان کا جینا مرنا سب اللہ کے لیے تھا۔ اسلام کا پہلا دور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا دور ہے۔ سیدنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخصوص شاگردوں کو باطنی علوم منتقل کیے، جن کی طرف بے شمار روایات میں اشارات ملتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ارشاد ہے، تم پر ابو بکر کو فضیلت نماز روزے کی کثرت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس علم کی وجہ سے ہے جو ان کے سینے میں ہے۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ ہوا اور دریا پر حضرت عمر کا تصرف اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ روحانی علوم سے آراستہ تھے۔ حضرت علی کے بارے میں ارشاد ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس میں واضح اشارہ ہے کہ حضرت علی تصوف یا علوم باطنیہ کا سرچشمہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو قسم کے علوم ملے ہیں، ایک وہ ہے جو میں نے ظاہر کر دیا ہے اور دوسرا وہ علم ہے جس کو میں ظاہر کر دوں تو تم میری گردن اڑا دو گے۔ اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان پیدا فرمائے اور زمین کو بھی انہی کی مانند، نازل ہوتا رہتا ہے امر ان کے درمیان تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ سورہ طلاق آیت 11۔ حضرت ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اگر میں اس آیت میں موجود حقائق بیان کر دوں تو تم مجھے سنگسار کر دو گے اور کہو گے کہ میں کافر ہوں۔ بلا شبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تربیت یافتہ حضرات کے سینے روحانیت اور علم حضوری سے لبریز تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت جو خاص طور پر اولین صوفیہ کہلانے کے حقدار ہیں، اصحاب صفہ ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں دنیا کی ہر شے کی نفی کر دی تھی۔ ان لوگوں کے لیے مسجد نبوی میں ایک چبوترا بنا دیا گیا تھا۔ یہ محترم حضرات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں عبادت و ریاضت اور مجاہدہ نفس میں مصروف رہتے تھے۔ روحانی علم کا حصول ہی ان کی توجہ کا مرکز تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صنف فرماتے تھے اور ان کے ساتھ نشست و برخاست کرتے تھے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے اور لوگوں کو اصحاب صفہ کا خیال رکھنے کی ہدایت فرماتے تھے۔ اصحاب صفہ نے اسلام کا نور پھیلانے کے لیے مینارہ نور کا کردار ادا کیا۔ اس کی روشنی میں لوگوں کے لیے اللہ کو تلاش کرنا آسان ہو گیا۔ صحابہ کرام کی صحبت یافتہ لوگوں نے اپنے لیے تابعین کا نام پسند کیا اور پھر ان کے بعد والوں نے اپنے لیے اسی مناسبت سے تبع و تابعین کا نام منتخب کیا۔ اس کے بعد جن لوگوں کو دینی علوم کے ساتھ لگاؤ تھا وہ زاہد اور عابد کے نام سے موسوم ہوئے۔ تبا تابعین کے بعد جن لوگوں نے تزکیہ نفس سے خود کو حوادث زمانہ اور غفلت سے محفوظ رکھا اور روحانی علوم حاصل کرنے کی جد و جہد کی، وہ صوفی کے نام سے پہچانے گئے۔ اہل باطن نے تصوف کو جن الفاظ میں بیان کیا ہے وہ یہ ہیں کہ تصوف ایک حال ہے جو روحانی ادراک سے پیدا ہوتا ہے، اور اس ادراک کا محرک عشق الہی ہے۔ عشق الہی کی تجلیات جب روح سے متصل ہوتی ہیں تو یہ ادراک جسم مثالی میں داخل ہوتا ہے۔ جس طرح پن چبھنے سے درد کی لہر سارے جسم میں دوڑ جاتی ہے، اسی طرح عشق الہی کا سرور روح کے ادراک میں سرایت کر جاتا ہے۔ عشق کا یہ انجذاب نفس انسانی کو جذب و مستی میں ڈبو دیتا ہے۔ یہی جذب و مستی وہ حال ہے جس میں نگاہ قلب اپنے آپ کو دیکھ لیتی ہے۔ نگاہ کا ہر درجہ تصوف کا ایک مقام ہے، بلا شبہ اس کا خارجی ہونا من جانب اللہ ہے۔ صحابہ کرام کی طرز فکر کو اپنانے والوں کے اندر یہ خوبیاں موجود تھیں اور ہیں کہ ان کے قلوب اللہ تعالیٰ کے عشق میں سرشار رہتے ہیں۔ اللہ کا عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور ان کے انوار و تجلیات کو جذب کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مر جاؤ مرنے سے پہلے، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی سے اس دنیا میں واقفیت حاصل کرو۔ خلفائے راشدین کے دور میں تصوف کا تذکرہ اس لیے نہیں ملتا کہ ان کے لطائف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں رنگین تھے۔ قرن اول تک ان کے لیے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ مشعل راہ بنا رہا، ان کے شب و روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرتے تھے۔ قرن ثانی میں مسلمانوں کی دنیاوی اور روحانی زندگی میں بے شمار تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ یہ دور 661 عیسوی سے لے کر 850 عیسوی تک کا ہے، جس میں خلافت بادشاہت میں تبدیل ہو گئی۔ عیش و عشرت اور جاہ طلبی حکمرانوں کا مقصد حیات بن گئی۔ عوام الناس کو ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جانے لگا۔ اس پس منظر میں صوفیہ کی پہلی جماعت کھل کر سامنے آئی۔ بصرہ اور کوفہ، جہاں اموی خلفاء نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی، تصوف کا سب سے پہلا مرکز بنا۔ دنیا طلبی، عیش و عشرت، تشدد و بربریت، غرور و برتری، چونکہ دین اسلام کے بالکل منافی باتیں تھیں، اس لیے اس دور کے صوفیہ کرام توبہ استغفار اور خشیت الہی پر بہت زور دیتے تھے، تاکہ ان کے نفوس دنیاوی لذتوں کی بجائے پیغمبرانہ طرز فکر کو اپنا کر اللہ کے راستے پر گامزن ہو جائیں۔ وہ سرکاری ملازمت اور خلیفہ کی صحبت سے اجتناب کرتے تھے، تاکہ حکام کے ناجائز احکامات پر عمل کرنے سے بچے رہیں۔ وہ لوگوں کو بھی عمراء و خلفاء کی محبت سے دور رہنے کی تلقین کرتے تھے، تاکہ دنیا میں لوگ وظیفہ اعضا پورا کرتے ہوئے اللہ کی جانب راغب رہیں۔ ان قدسی نفوس حضرات نے لوگوں کی انحطاطی روش کو پہچان لیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں عام لوگوں کی توجہ کا مرکز اللہ کی ذات اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، جو ان کے درمیان اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کا عملی نمونہ بن کر موجود تھے۔ مگر ان کے بعد لوگوں کی توجہ کا مرکز اللہ کے بجائے دنیا بن گئی، جس کی وجہ سے اس دور کے صوفیہ نے ان تمام چیزوں سے کنارہ کر لیا جو اس راہ میں مانے تھیں۔ اس طرح ان کا ذہنی اور روحانی رابطہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم رہا۔ جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، ہم ان پر اپنی راہیں کھول دیتے ہیں۔ اس ارشاد کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان قدسی حضرات کو اپنی ذات سے قریب کر کے انہیں اپنی صفات سے آراستہ کر دیا، اور وہ وارثین انبیاء کہلائے۔ ان پر روحانی ادراک، مشاہدات کے ذریعے معرفت الہی کے دروازے کھل گئے۔ تاریخ شاہد ہے کہ 5ویں ہجری سے 8ویں ہجری تک کا دور تصوف کا بہترین دور ہے۔ 8ویں صدی ہجری کے بعد تصوف کی مقبولیت میں اضافہ ہوا، اور تصوف انہی بنیادی اصولوں پر چلتا رہا جو اس سے پہلے دور میں رائج تھے۔ جب ساری دنیا میں مسلمان پھیل گئے اور غیر مسلموں کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ بڑھ گیا تو تصوف کے علمی ذخیرے کو بہت نقصان پہنچا۔ بغداد جو علوم کا مرکز تھا، تاتاریوں نے اسے آگ لگا دی اور چن چن کر تصوف کی وہ نادر کتب جلا دیں جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بننے والی تھیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تدریج و تدوین کا کام رک گیا، اور لوگوں کا رجحان تصوف و روحانیت سے ہٹ کر صرف دنیا داری کی طرف ہو گیا۔ ہم جب گزشتہ 500 سال کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ اس دور میں نسل انسانی نے فنون لطیفہ میں عروج حاصل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ایجادات سامنے آتی رہیں۔ سیر و سیاحت، ذرائع آمد و رفت کے نئے اور آسان ذرائع عمل میں آ گئے۔ اس کے علاوہ خبر رسانی میں آسانیاں پیدا ہو گئیں جو شعوری ارتقاء کے لیے مفید ثابت ہوئیں۔ آدم کا شعور دنیاوی راحت اور آرام کا متلاشی ہے۔ شعوری ارتقاء اسی وقت ہوتا ہے جب ایجادات ہوں۔ نت نئی ایجادات سے لوگوں کی طرز فکر بدلنے لگی۔ دنیاوی تقاضوں کی تکمیل ہی مقصد حیات بن گئی۔ نفس کو ضرورت سے زیادہ دنیاوی آرام اور راحت مل جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ جب اس دور کے صوفیہ نے لوگوں کی یہ حالت دیکھی تو بادشاہوں کے درباروں میں بھی جانے سے دریغ نہیں کیا، تاکہ لوگوں کو اللہ کی جانب توجہ دلائیں، مگر وہ لوگوں کی طرز فکر تبدیل نہیں کر سکے، تو انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ 150 سال سے سائنس ترقی پذیر ہے۔ یہ دور عقل انسانی کے لیے عروج کا دور کہلاتا ہے۔ کل تک جو چیزیں غیب تھیں آج شعور بن چکی ہیں، فاصلے مٹ گئے ہیں، اور اس نظام کے ذریعے دور دراز کی آوازیں سننا اس طرح ممکن ہو گیا ہے جیسے ایک کمرے میں بیٹھ کر لوگ باتیں کرتے ہیں۔ زمین کے اندر اور آسمان کے نیچے کیا ہے، یہ دیکھنا ممکن عمل بنا دیا گیا ہے۔ لیکن اس عروج کے ہوتے ہوئے بھی انسانی ذہن مصیبت میں مبتلا ہے۔ سکون ختم ہو گیا ہے، بیماریوں نے اس کو جکڑ لیا ہے، ہر شخص بے چین و پریشان ہے۔ خوف اور عدم تحفظ کے احساس نے نوع انسانی کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کے ٹھیکیداروں نے عوام کو اپنا غلام بنا لیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی عوام کو لقمہ تر سمجھنے کی کوشش کی گئی اور لوگوں کے لیے آزاد زندگی کی راہیں مسدود کر دی گئیں، نظام الہی کے تحت قدرت کے نمائندے سامنے آئے اور طاغوتی قوتیں جہنم واصل ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین نسل انسانی کی بقا چاہتے ہیں، اور نسل انسانی کی بقا کا انحصار توحید پر اجتماع ہے۔ مادیت کا جب غلبہ ہو گیا اور اللہ کی مخلوق بے آرام، بے حال، بیمار اور فنا ہونے لگی تو اللہ کی رحمت حرکت میں آئی، اور خالق نے مخلوق کے لیے ایک نجات دہندہ بھیجا جو موجودہ حالات اور تقاضوں کے مطابق لوگوں کو سکون و آتشی کے راستے پر چلائے، اور ظاہری تعلیمات کے ساتھ ساتھ روحانی اور باطنی علوم سکھائے۔ اس صدی کے یہ عظیم المرتبت ہستی عبدال حق قلندر بابا اولیاء ہیں۔ یہ بات علل اعلان کہی جا سکتی ہے کہ آٹھویں صدی ہجری کے بعد تصوف پھر ایک نئے دور میں داخل ہوا ہے، اور اس نئے دور میں تصوف کی راہ پر چلنے والوں کی قیادت حضور قلندر بابا اولیاء کر رہے ہیں۔ 1400 سال میں بتدریج نشونما کے بعد آج تصوف اس دور میں داخل ہو چکا ہے جس دور میں قرآن کے سربستہ رازوں کو کھول کھول کر بیان کرنا آسان ہو گیا ہے۔ کائناتی فارمولوں سے پردے اٹھائے جا رہے ہیں، اور کائنات کی تخلیق میں کام کرنے والے انتظامی امور کو سمجھنے کی صلاحیت ابن آدم کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ گویا آدم کے اندر خلافت و نیابت کا ذہن متحرک ہو گیا ہے۔ جب آدم دنیاوی خلافت کے ذہن سے کام کرتا ہے تو ایجادات ظہور میں آتی ہیں، اور جب آدم اللہ کی نیابت کے ذہن سے کام کرتا ہے تو اس کا ذہن کائناتی فارمولوں اور غیب میں کام کرنے والے عوامل کے اندر کام کرتا ہے۔ انسانی ایجادات سائنسی علوم ہیں، اور غیب میں ریسرچ سے قوانین فطرت، روحانی اور ماورائی علوم سامنے آتے ہیں۔ سائنسی علوم اور روحانی علوم دونوں کا منبع اللہ کا امر ہے، اور اللہ کے امر کا نزول روح پر ہو رہا ہے۔ انسان اگر قرآن اور آسمانی کتابوں پر غور و فکر کرے تو خود اسے اپنے اندر فطرت کے تمام نظام موجود نظر آئیں گے، اور وہ جان لے گا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا مظاہرہ دو رخوں میں ہو رہا ہے۔ ایک رخ میں مادی اور ظاہری کائنات ہے، اور دوسرے رخ میں باطنی کائنات ہے جو انسان کے قلب میں جاری ہے۔ ظاہر اور باطن دونوں میں دیکھنے والی آنکھ انسان کی آنکھ ہے، اور اس آنکھ کی بینائی اللہ کا نور ہے۔ یہ نور ہی انسان کے ظاہر اور باطن دونوں مشاہدات کا واسطہ بنتا ہے۔